بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحی کے اقسام کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے کہ حضرات انبیاء علیہ الصلات والسلام پر کس شکل کے اندر وحی آتی ہے. چار صورتیں بتلائی گئی تھی، پانچویں صورت حضرت جبرائیل امین اصلی صورت میں نبی کو نظر آوے، اور اصلی صورت میں نظر آ کر کے وحی نازل فرماوے. کہتے ہیں کہ دو مرتبہ جبرائیل امین اصلی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے. نمبر ایک، دنیا میں محلہ اجیاد کی طرف مکہ المکرمہ میں اور دوسری مرتبہ معراج میں سدرۃ المنتہی کے پاس. اور اصلی صورت میں جبرائیل نظر آئے اور جبرائیل امین نے وحی کی. 600 پر تھے جبرائیل امین کے، اور ایک پر اتنا بڑا تھا کہ دنیا کے مشرق اور مغرب کو گھیرے ہوئے تھا، یعنی مشرق سے لے کر مغرب تک پورا آسمان ایک پر میں گھیر لیا تھا. اور ایسے 600 پر حضرت جبرائیل امین کے پاس ہے، اور اس میں سے موتی بکھر رہے تھے. جب جبرائیل نے اپنا وہ ایک پر کھولا تو موتی اور یاقوت اس میں سے گر رہے تھے، اور جبرائیل نے اصلی صورت میں وحی کی. یہ بھی بتلاتے ہیں کہ جبرائیل کو اصلی صورت میں دیکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات میں سے ہے. پچھلے انبیاء میں کسی نبی کو جبرائیل اصلی شکل میں نظر نہیں آئے. یہ پانچویں قسم ہو گئی وحی کی. چھٹی قسم سمجھو، اللہ سبحانہ و تعالی حجاب اور پردے کے پیچھے سے نبی کے ساتھ کلام کرے. حجاب اور پردے کے پیچھے سے نبی کے ساتھ کلام کرے. قرآن میں صاف لفظوں میں موجود ہے، او من وراء حجاب. اب پردے کے پیچھے جو اللہ تعالی نبی جی سے کلام کرے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایسا بیداری میں بھی ہوا اور خواب میں بھی ہوا. پس پردہ بات کرنا بیداری میں بھی ہوا اور خواب میں بھی ہوا، دونوں طرح ہوا. کہ پس پردہ اللہ تعالی نے نبی جی سے بات فرمائی. ساتویں شکل سمجھو، حضرت اسرافیل بھی ایک زمانے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر کے تشریف لائے. عام طور پر تو وحی لانے کا کام سید الملائکہ حضرت جبرائیل کرتے تھے، لیکن تقریباً 3 سال کا زمانہ ایسا آیا کہ جس میں حضرت اسرافیل وحی لے کر کے آئے. وہ 3 سال کا زمانہ فترت وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے. فترت وحی یعنی جس دور میں وحی کا نزول رک گیا تھا، کہ جب سورہ علق کی ابتدائی آیات نازل ہوئی 5، اس کے بعد وحی کا نزول رک گیا، اس زمانے کو فترت وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے. اور وہ زمانہ تقریباً 2.5 سے لے کر 3 سال کا زمانہ ہے جو فترت وحی کا زمانہ ہے. تو اس زمانے میں اسرافیل ملائکہ کے ایک بڑے معزز فرد ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر کے تشریف لایا کرتے تھے. یہ 7 شکل ہو گئی وحی کی. اب 7 شکل کو پھر سے گنواؤ نمبر وائز، کہ نبی کے اوپر وحی آنے کی 7 شکل کیسی تھی. پہلی شکل کیا آئی تھی؟ منامی، یعنی خواب کے اندر. اس کی کیا مثال دی گئی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت آ رہی ہے کہ نبوت کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی، کہ جو خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے دن میں ایسا ہی ہوتا تھا. اور اس کی دوسری مثال کیا تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. دوسری شکل کیا ہے وحی کی بتاؤ؟ سلسلت الجرس، گھنٹی کی مسلسل آواز کی طرح وحی کا نازل ہونا. تیسری شکل کیا بتلائی تھی؟ نفس فی الروح، یعنی دل کے اندر اللہ تعالی ڈائریکٹ کوئی بات الہام اور القا فرماوے. چوتھی شکل کیا بتلائی تھی؟ اللہ تعالی کی طرف سے جبرائیل انسانی شکل میں آوے. اور عام طور پر کس کی شکل میں آتے تھے؟ دہیہ ابن خلیفہ الکلبی، اور کبھی آرابی کی شکل کے اندر. پانچویں شکل آج کیا بتلائی؟ اللہ سبحانہ و تعالی جبرائیل کو اصلی حالت میں دکھلا دے رہے. اور اصلی حالت میں دیکھنے کے واقعات کتنی مرتبہ ہوئے؟ 2 مرتبہ. ایک کہاں پر؟ دنیا میں، مکہ المکرمہ میں، محلہ جیاد کے اندر. اور دوسری مرتبہ کہاں؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. وہ دوسری مرتبہ ہوا. چھٹی شکل کیا بدلائی؟ اللہ تعالی پردے کے پیچھے سے نبی سے کلام فرماوے. اور اس کی بھی 2 شکل بدلائی. کیا شکل؟ بیداری میں اور خواب کے اندر. اور 7ویں شکل کیا بدلائی؟ حضرت اسرافیل وحی لے کر آئے. یہ کب ہوا؟ فترت وحی کے زمانے میں. حضرت اسرافیل تقریباً 2.5 سے لے کر 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے. اس کے بعد ایک اہم بات اور سمجھو، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جو وحی کی شکل ہے وہ کل 3 اور 4 اور پھر یہ 7 شکل بتلائی آپ کو. وہی غیر نبی پر بھی آتی ہے، وہی گہرے نبی پر بھی آتی ہے. اور آپ کو کل ایک اصولی بات بتلائی تھی کہ نبی بننے کے لیے وحی تشریعی ضروری ہے. جس کے پاس وحی تشریعی آتی ہے وہی آدمی نبی ہوتا ہے, ورنہ مطلق وحی وہ گہرے نبی پر بھی آ سکتی ہے. اب اس کو سمجھو, گہرے نبی پر وحی کی پہلی شکل, نمبر ایک, جب وحی گہرے نبی کے اوپر آتی ہے تو اس کو الہام سے تعبیر کیا جاتا ہے. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي. دیکھو یہ حواریین عیسیٰ پر وحی آئی, یعنی حواریین کے دل میں اللہ نے الہام فرمایا. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي. شہد کی مکھی پر وحی آئی, یعنی شہد کی مکھی کے دل میں اللہ نے بات الہام فرمائی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اب موسیٰ علیہ السلام کی ممی کے اوپر وحی آئی, یعنی ان کے دل میں الہام ہوا. تو جب گہرے نبی کی طرف لفظ وحی کی نسبت کی جائے تو اس کا معنی کیا کریں گے؟ الہام کرنے کے, کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے دل کے اندر الہام فرمایا. تو یہ اصولی طور پر بات دماغ میں فٹ کر لو کہ نبی پر جس طرح وحی آتی ہے گہرے نبی پر بھی وحی آتی ہے, لیکن وحی کا آنا دلیل نبوت نہیں ہے. وحی تشریعی کا آنا یہ ہے دلیل نبوت, کہ نبی وہی ہوتا ہے جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے تشریعی وحی نازل ہوئے. یہ اصولی بات ذہن کے اندر رکھ لو. یہ موٹے موٹے وحی کے اقسام ہیں, باقی اس کے جزیات تو بہت سارے ہیں. اس کے بعد وحی کی ایک اور تفصیل بھی ہے, لیلی اور نہاری, یعنی وہ وحی جو رات میں نازل ہوئی اور وہ وحی جو دن میں نازل ہوئی. بہت ساری آیات رات میں نازل ہوئی اور بہت ساری آیات دن میں نازل ہوئی. تو یہ بھی ایک قسم ہے وحی کی, لیلی نہاری. ایک اور قسم سمجھو, شتائی صیفی, گرمی کے موسم میں, سردی کے موسم میں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سردی کے موسم میں وحی آئی, گرمی کے موسم میں وحی آئی, اس کو کہیں گے شتائی اور صیفی. یاد رکھو کہ عرب کے اندر بارش کا مستقل موسم ہے ہی نہیں, اس لیے رینی وحی نہیں ہے کہ مطری وحی ہوئے, چونکہ عرب میں بارش کا مستقل موسم ہوتا ہی نہیں ہے. گرمی کے اندر بھی بارش ہو جاتی ہے, سردی میں بھی بارش ہو جاتی ہے. ابھی اس سال رمضان کے اندر بھی خوب بارش ہوئی حرمین کے اندر, اس لیے یہی دو قسم پر اکتفا کریں گے. اور قرآن نے بھی یہی دو قسم پر اکتفا کیا, یعنی ایلافی قریش, ایلافہم رحلت الشتاء والصیف, کہ قریش سال میں تجارت کے لیے دو سفر کرتے تھے, ایک گرمی کے موسم میں، ایک سردی کے موسم کے اندر. معلوم ہوا کہ وہاں بارش کا موسم ہے ہی نہیں، اسی لیے ان کے سفر کی سیزن بھی دو ہی رہی، گرمی اور سردی کی. بارش کا مستقل موسم ہوتا تو مطری سفر بھی قریش کر لیتے، اور وہی بھی مطری ہو جاتی ہے. ایک اور قسم سمجھو، سفری اور حاضری، یعنی وہ وحی جو دوران سفر نازل ہوئی، اور وہ وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اقامت کی حالت میں نازل ہوئی، اس کو کیا کہیں گے؟ سفری اور حاضری. تو یہ بھی اقسام ہو گئے. پھر بولو کون کون سی قسم ہو گئے؟ لیلی اور نہاری. پھر کیا قسم؟ شتائی اور صیفی. پھر کیا قسم ہوئی؟ سفری اور حاضری. یہ سب اقسام ہے وحی کے. تو وحی کے اقسام بہت سارے، لاؤ نقشہ کہاں گیا؟ سب کے پاس رکھو یہ کاغذ. اب دیکھو اس نقشے کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ وحی کے اقسام ہے اس کے اندر، دیکھ لیا؟ اس پر لغوی تعریف بھی لکھ دی ہے، الاعلام فی خفاء، ایک لغوی تعریف لکھ دی، ایک اصطلاحی تعریف بھی لکھ دی. هو کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائی علیہم السلام. ہو گیا. اس کے بعد دیکھو تمام وحی کے اقسام ہیں. سب سے پہلی دو وحی ہے، دیکھو من اللہ، سب سے پہلی وحی کیا ہے؟ من اللہ. وحی ربانی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی. اور دوسری قسم میں دیکھو من الشیطان، من الشیطان. اور دلیل وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، کہ شیاطین اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں. تو بنیادی یہ دو قسم ہو گئی، ایک من اللہ ایک من الشیطان. اس کے بعد من اللہ جو وحی ہے اس کی دو قسم، الی الملائکہ، فرشتوں کی طرف اللہ کی وحی، جیسے اس یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم. لکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف وحی فرمائی. پھر دوسری قسم ہے وہ وحی جو فرشتوں کے علاوہ کی طرف ہوئے، الا غیر الملائکہ، فرشتوں کے علاوہ کی طرف. اب فرشتوں کے علاوہ یعنی انسان اور جو لوگ نبی جنات میں سے بھی مانتے ہیں. بعض مفسرین محدثین یوں کہتے ہیں کہ نبی صرف انسان میں سے ہوئے، جبکہ بعضوں کا کہنا یہ ہے کہ جنات میں سے بھی نبی بنے ہیں. اور کب بنے جنات میں سے نبی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بنے ہیں. اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے دنیا میں جنات رہتے تھے، تو ان جناتوں کی ہدایت کے لیے جناتوں میں سے نبی آئے. یہ ہے بہت سے حضرات کا کہنا. لیکن جب آدم علیہ السلام نبی بنائے گئے تو بشری نبوت شروع ہوئی، تو جنی نبوت بند ہو گئی. اس لیے یہ جو دوسری قسم کی ہے الا غیر الملائکہ، اس میں جنات بھی ہو سکتے ہیں اور انسان بھی ہو سکتے ہیں. پھر الا غیر الملائکہ کی دو قسم کی دیکھ لو، تکوینی اور تشریعی. تکوینی وحی اور تشریعی وحی. دیکھو دونوں وحی میں فرق ذہن میں رکھو. تکوینی وحی کس کو کہتے ہیں, تشریعی وحی کس کو کہتے ہیں؟ تکوینی وحی وہ کہلاتی ہے کہ جس کا تعلق اس دنیا کے نظام کے متعلق ہے, کہ بھائی دنیا کے اندر بارش کب برسے گی, کھیتی کیسے اگے گی, یہ دنیا کا جو یہ نیچرلی نظام چل رہا ہے اس کو وحی تکوینی کہتے ہیں. اسی لیے حضرت خضر کے پاس جو وحی آتی تھی وہ وحی تکوینی آتی تھی. اور دوسری قسم ہے وحی تشریعی, یعنی جس میں شریعت کے قانون نازل ہوئے, احکام شریعت آوے, وہ وحی تشریعی کہلاتی ہے. تو دیکھ لیا یہ دو قسم, تکوینی اور تشریعی. تشریعی کے نیچے کیا لکھا ہے؟ ھذا ھو دلیل النبوۃ, یعنی جس پر وحی تشریعی آئے گی یہ نبوت کی دلیل ہے. اس کے بعد تکوینی کے اقسام دیکھو. تکوینی کی دو قسم, غیر ذی روح کی طرف وحی, جس کے اندر روح اور جان نہیں ہے ایسے کی طرف وحی, اور وہ وحی سورہ زلزال کے اندر ہے. یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها, قیامت کے دن زمین سب بولے گی. کیوں بولے گی؟ اللہ نے زمین کو وحی کی کہ بولو. اور زمین غیر ذی روح ہے. زمین کیسی ہے؟ غیر ذی روح ہے. اور دوسری وحی ہے تکوینی ذی روح کی طرف, دوسری وحی ذی روح کی طرف. اب ذی روح کی طرف جو وحی آئے گی تکوینی, اس کی پھر دو قسم. نمبر ایک ذوی العقول کی طرف اور غیر ذوی العقول کی طرف, یعنی جو عقل والے جانور ہے اور جو بے عقل جانور ہے. تو غیر ذوی العقول کی طرف وحی, جیسے شہد کی مکھی کی طرف وحی. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا, یہ وحی وحی تکوینی ہے. اور جو ہے غیر ذوی العقول کی طرف یہ وحی ہے. اس کے بعد لے لو ذوی العقول کی طرف وحی. تو ذوی العقول کی طرف وحی بھی دو قسم کے اوپر. ایک قسم کیا ہو جائے گی؟ غیر نبی کی طرف وحی. کون سی وحی؟ غیر نبی کی طرف وحی. اس کی پہلی مثال کیا لکھی ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ, موسیٰ علیہ السلام کی ممی نبی نہیں ہے اور ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی. دوسری مثال کیا لکھی ہے؟ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَىٰ الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي, حوارین سب غیر نبی ہے اور ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی. اور تیسری مثال اس کی کیا لکھی ہے دیکھو حضرت, یہ حدیث آ رہی ہے آگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں جب اول وحی نازل ہوئی, سورہ علق کے ابتدائی آیات, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو کانپ رہے, ڈر رہے, بخار کی کیفیت ہو گئی حضور کو. تو حضرت خدیجہ نے تسلی دی تھی, اور جو تسلی کے کلمات کہے تھے کہتے ہیں کہ یہ وحی الہی جو حضرت خدیجہ کے قلب کے اوپر آئی, اور حضرت خدیجہ نے اپنی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھرے الفاظ کہے تھے کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے, اس لیے کہ آپ جو ہے یہ سارے خدمت کے کام کرتے ہیں. یہ تین مثال ہو گئی. اب دوسری طرف دیکھو کہ وحی تکوینی نبی کی طرف وہی تکوینی نبی کی طرف. اس کی کیا مثال لکھی ہے دیکھو, وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. کہ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کی زیرہ بنا دیتے, یہ لوہے کی زیرہ بنانا اللہ نے ان کو سکھلایا, تو یہ وحی تشریعی تھوڑی تھی, یہ تو وحی تکوینی تھی کہ جو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو زیرہ بنانے کا فن سکھلایا گیا. تو علمناہو کا ترجمہ ہے الہمناہو. خود امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے چوٹی کے مفسر نے علمناہو کا مطلب یہاں کیا لیا ہے, الہمناہو ای اوحیناہو. اس کے بعد ایک دوسری مثال بھی لکھی ہے, اکثر وحین اوہی الى آدم حتی نو من قبل التکوینیات. یہ دوسری مثال کہ نبی پر وحی آ رہی ہے اور تکوینی وحی آ رہی ہے. آدم علیہ السلام کا زمانہ, پھر حضرت شیش اور ادریس علیہ السلام کا زمانہ. اس زمانے میں اللہ کے یہاں سے جو وحی آئی ہے وہ وحی کے اندر تشریعی قانون بہت کم تھے, زیادہ تر تکوینی چیزیں تھیں. اس لیے کہ دنیا نئی نئی وجود میں آ رہی تھی, لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ کپڑے کیسے سینے کے, لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ بھجی آملیٹ کیسے بنانے کی, لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ روٹی کیسے پکانے کی, مکان کیسے بنانے کا, اس جگت میں کیسے رہنے کا, کیسے جگت کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا, لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبیوں کے واسطے سے انسانوں کو سکھایا یہ وحی تکوینی. تو نبیوں پر بھی وحی تکوینی نازل ہوئی ہے. دیکھ لی یہ پوری ترتیب, یہاں تک سمجھ میں آیا بھائی؟ سمجھ شریف میں آ رہا ہے کہ گزشتہ سال بہت محنت سے نقشہ تیار کیا ہے. اب اس کے بعد دیکھو تشریح پر آ جاؤ. تکوینی کی تمام اقسام دیکھ لیے, اب تشریح وحی کے اوپر آ جاؤ. تشریعی وحی جو دلیل نبوت ہے, اس کی پہلی بنیادی دو قسم, کون سی پہلی دو قسم ہے؟ بدون واسطتی ملکن اور بواسطتی ملکن. پہلی قسم یہ ہے کہ فرشتے کے واسطے سے ہو, اور دوسری قسم یہ ہے کہ فرشتے کے واسطے کے بغیر ہو, جس میں فرشتے کا واسطہ ہو یا جس کے اندر فرشتے کا واسطہ نہ ہو. سمجھ رہے ہو دو قسم؟ اب ایک قسم لو پہلے, فرشتے کے واسطے کے بغیر پہلے سمجھ لو. بدون واسطتی ملکن, فرشتے کے واسطے کے بغیر. اس کی پھر دو قسم, فی النومی فی الیقظتی, نیند کی حالت میں خواب میں وحی آئی. نبی کے اوپر فرشتے کے واسطے کے بغیر خواب کے اندر وحی نازل ہوئی. اب اس کی مثال دیکھو, پہلی مثال کیا لکھی ہے, انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا قال یا ابت افعل ما تؤمر. یہ پہلی مثال ہو گئی. دوسری مثال کیا لکھی ہے, رؤیت صادقہ رؤیت صالحہ. وہی جو آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز کیسے ہوا, 6 مہینے تک سچے اور اچھے خواب آئے. کیسے خواب؟ سچے اور اچھے. سچے خواب کو رؤیا صادقہ کہتے ہیں اور اچھے خواب کو رؤیا صالحہ کہا جاتا ہے. تو 6 مہینے تک حضور کو خواب دکھائے گئے, رؤیا صادقہ رؤیا صالحہ. اس کے بعد کیا مثال لکھی ہے, رویا حدیث نزول المعوذتین. جلالین شریف میں یہ روایت آپ نے پڑھ لی ہے کہ وہ حضور کے اوپر لبید بدماش یہودی نے جادو کیا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کا اثر ہو گیا، پھر ایک دن حضور خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ دو فرشتے انسان کی شکل میں آئے، ایک حضور کے سیرانے بیٹھ گیا، ایک حضور کے قدم کی طرف بیٹھ گیا، اور جیسے مکتب کے جلسے میں بچے مکالمہ کرتے ہیں اس طرح دونوں فرشتے مکالمہ کرنے لگے. سیرانے والا فرشتہ کہتا ہے ان کو کیا ہوا، تو پیر کی طرف والا کہتا ہے ان کو جادو ہو گیا. پھر یہ سوال کرتے ہیں کس نے جادو کیا، تو پیر والا کہتا ہے لبید ابن اسلم نے. پھر یہ سوال کائی پہ جادو کیا، تو کہا ان کے بال کے اوپر جادو کیا. پھر یہ فرشتہ سوال کرتا ہے کہاں ہے وہ بال، تو پیر والا کہتا ہے میرے زروان کے اندر ہے. وہ پورا مکالمہ جلالین شریف کے آخر کے اندر ہے. تو وہ حدیث ہے معوذتین والی، پھر اس میں آخر میں معوذتین سنائی کہ یہ پڑھتے جاؤ. تو چونکہ لبید اور اس کی لڑکیوں نے 11 گرہیں لگائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے اوپر، جادو کی 12 گرہیں اور معوذتین دونوں ملا کے 12 آیات ہوتی ہے، 11 آیتیں، 11 گرہ لگائی تھی ان یہودی کی لڑکیوں نے، لبید کی لڑکیوں نے 11 گرہ لگائی تھی. اس لیے معوذتین میں مجموعی آیات کتنی ہے؟ 11. بس ایک آیت پڑی ایک گرہ معطل، دوسری آیت پڑی دوسری گرہ معطل، تیسری آیت پڑی تیسری گرہ معطل، اس طرح 11 آیتیں پڑی 11 گرہیں معطل ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کا اثر ختم. یہ منامی واقعہ ہے. یہ کیسا واقعہ ہے؟ منامی واقعہ ہے. لگتا ایسا ہے کہ منامی سبق ہوا ہوگا آپ کا، اس لیے جو ہے ذہن میں نہیں آ رہا ہے. اور ایک اور مثال بھی جو ہے یہاں پر دی ہے بخاری شریف کے حوالے سے. کیا مثال دی؟ رأیت ربی فی احسن صورہ، کہ میں نے اپنے رب اللہ کو بہترین صورت میں دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اللہ کو ایک دن خواب میں دیکھا، بعض روایت میں ہے کہ کامل جوان کی شکل میں دیکھا، اور اس روایت میں یہ ہے کہ ملائے اعلیٰ کے جو ملائکہ ہے وہ کن چیزوں کے اندر بحث کرتے ہیں، وہ مضمون کی حدیث آگے روایت میں آئے گی. وہ بھی پوری منامی بات ہے، خواب کا واقعہ ہے. تو یہ دیکھو یہ قسم کیا ہو گئی، وحی تشریعی بدون واسطہ الملک فی النوم، وحی منامی کے اقسام ہو گئے. سمجھ شریف میں آیا؟ اب اس کے بعد دوسری قسم پر چلو. وحی تشریعی بدون واسطہ ملک فی الیقظت، یعنی بیداری کے اندر. اب بیداری کے اندر کیا ہوگا؟ دو قسم ہو گئی، الہامی. پہلی قسم کیا ہو گئی؟ الہامی. کیا مثال لکھی ہے اس کی دیکھو. فتلقى آدم من ربه کلمات. اب یہ جو حضرت آدم کا مشہور واقعہ ہے شجر ممنوعہ کو کھا لینے کا، پھر اس کے بعد جو غلطی ہوئی اس کے اوپر توبہ کا، تو توبہ کے جو کلمات ہے وہ خود باری تعالیٰ نے سکھلائے تھے آدم علیہ السلام کو، اور وہ کلمات ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ کلمات حضرت آدم علیہ الصلات والسلام کے جو ہے دل کے اندر اللہ نے الہام فرمائے. اور دوسری اس کی مثال لکھی ہے کیا؟ حدیث شفاعت. وہ لمبی روایت اس میں بھی آئے گی بخاری شریف کے اندر بھی انشاءاللہ. اب دوسری شکل دیکھو، وهي تشريعي بدون واسطة ملك في اليقظة، اور وہ ہیں کلام الہی، یعنی اللہ تعالیٰ خود کلام فرماوے، کلام الہی یعنی اللہ تعالیٰ خود کلام فرماوے. اب اس کی شکل دیکھو کتنی شکل ہے، پہلی من وراء حجاب اور دوسری قسم ہے بدون حجاب. اب من وراء حجاب پردے کے پیچھے کی کیا مثال لکھی ہے؟ قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر کلام الہی سننے کو ملا تو اتنا مزہ آیا کہ درخواست کرنے لگے کہ متکلم کو بھی مجھے دیکھنا ہے، کلام سن کر کے اب متکلم کو بھی دیکھنا ہے. تو جواب ملا لن ترانی، ابھی تم متکلم کو نہیں دیکھ سکتے. یہ مثال ہو گئی. اچھا بدون حجاب کی مثال دیکھو، کلامہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المعراج، یہ اکثر محققین کے قول کے مطابق ہے کہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ کا کلام سننے کو ملا. کیا سننے کو ملا؟ بغیر حجاب کے سننے کو ملا، بغیر حجاب کے سننے کو ملا. یہ اکثر محققین کی رائے کے اندر ہے. ہو گئی اتنی صورت، اب پھر اوپر آؤ. وہی تشریعی بواسطتی ملکین، وہی تشریعی بواسطتی ملکین، فرشتے کے واسطے سے وہی تشریعی. اب اس کی پہلی کتنی قسم ہے دیکھو، دو قسم. وہی تشریعی بواسطتی ملکین دو قسم، نمبر ایک قلبی اور نمبر دو ظاہری. قلبی یعنی وہی نفس فی الروح، قلبی یعنی نفس فی الروح، دل کے اندر بات ڈالا جانا. اس کی کیا مثال لکھی یہاں پر؟ نزل به الروح الامین على قلبك، نزل به الروح الامین على قلبك، حضور کے قلب اطہر کے اوپر جبرائیل نے وہی نازل فرمائی. اور دوسری مثال اس کی کیا لکھی؟ سلسلۃ الجرس، اور مثال وہی تھی جو کل بتلائی تھی آپ کو. وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ. امام طبرانی نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے. دیکھ رہے ہو اقسام کو، اب پھر اوپر سے ملاتے جاؤ. وَهِيَ تَشْرِيعِ بِوَاسِطَةِ مَلَكٍ، اور ظاہری شکل کے اندر. اب قلبی ہو گئے، اب ظاہری کو دیکھو. ظاہری کی دو قسم، بِوَاسِطَةِ جِبْرَئِيلَ اور بِوَاسِطَةِ مَلَكٍ آخر. بِوَاسِطَةِ جِبْرَئِيلَ اور بِوَاسِطَةِ مَلَكٍ آخر. اب پہلے جبرائیل کے واسطے سے دیکھ لو. نمبر ایک، فی صورت رجل ما، کسی بھی انسان کی شکل میں جبرائیل امین آتے تھے، کسی بھی انسان کی شکل میں جبرائیل امین. اب اس کے نیچے کیا لکھا ضابطہ؟ فی صورت دحیا ابن خلیفہ القلبی، کہ انسانی شکل میں آتے تھے تو زیادہ تر جبرائیل امین کس کی شکل میں آتے تھے؟ حضرت دحیا ابن خلیفہ القلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل کے اندر آتے تھے. اور کبھی کبھی کس شکل میں آئے؟ اعرابی کی شکل میں، جیسے کہ حدیث احسان کے اندر مل احسان تو کا انت عبد اللہ کا انکا تراہ والی حدیث میں جبرائیل امین اعرابی کی شکل میں آئے. ہو گیا. اب چلو، وہی تشریعی بواسطتی ملکن ظاہر میں، اور ظاہر میں بھی بواسطتی جبرائیل، دوسری شکل فی صورتہ الاصلیہ، جبرائیل کی اصلی شکل صورت، اس کی کتنی مثال لکھی ہے دیکھو, وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَا. یہ مکہ کے محلہ جیاد کا واقعہ ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو سب سے پہلی مرتبہ اصلی شکل کے اندر دیکھا تھا. اور دوسری مثال کیا لکھی دیکھو نیچے, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى, معراج کی رات میں سدرت المنتہا کے پاس. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب اس کے بعد پھر اوپر سے نیچے آؤ, وَهِيَ تَشْرِي بِوَاسِطَةِ مَلَكٍ ظَاهِرِي, اور بِوَاسِطَةِ مَلَكٍ اس کی آخر دوسرے کسی فرشتے کے واسطے سے. اب اس کی دو قسم دیکھ لو. نمبر ایک, اسرافیل وحی لے کر آئے. اسرافیل کب وحی لے کر آئے؟ زمان فطرت کے اندر. اور دوسرا کیا؟ ملک الجبال. یہ طائف کا واقعہ ہے کہ جب طائف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, طائف والوں نے ایمان قبول نہیں کیا, تو اس وقت جبرائیل آئے, پہلے حضور کو سلام کیا, پھر کہا کہ یہ جبال ملک ملما فرشتہ جبال والا بھی آیا ہے. پھر وہ ملک الجبال نے حضور کو سلام کیا اور فرمایا کہ میں دو پہاڑیوں کے بیچ میں طائف اور مکہ والوں کو پیس ڈالوں, آپ مجھے اجازت دیجیے. وہ وہی یہ ہے ملک الجبال کے واسطے. دیکھ لیا, تمام اقسام ہو گئے بھائی. اب چلو دوسری قسم, بالکل اوپر چلو. اب وہی من الشیطان کہاں آئیں گے؟ وہی من الشیطان. وہی من الشیطان کی مثال کیا آیت لکھی ہے دیکھو, ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم. شیاطین جنات میں سے ہو یا انسان میں سے ہو, ایک دوسرے کو وہی کرتے رہتے ہیں, کانا پھوسی کرتے رہتے ہیں, کان میں ادھر ادھر کی گڑبڑی والی باتیں کرتے رہتے ہیں. اور اب اس کے بہترین طریقے ہو گئے, وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ. یہ اس کا بہترین جدید طریقہ ہو گیا. اس کے بعد دیکھو نیچے والی, اس کے نیچے چلو. مِن شَيَاطِينِ الْجِنِّ, یعنی جنات میں جو شیاطین کی قسم کے ہیں. پھر اس کی دو قسم, کہ جنات جنات کو وہی کریں گے یا جنات انسان کو, جیسے کہ کاہنوں کے پاس آتے تھے. کاہنوں کے پاس جنات آتے ہیں اور آ کر کے ان کو بات بتلاتے ہیں, جیسے کہ آج کل باپو لوگ دعویٰ کرتے ہیں. اس زمانے میں کاہن تھے, آج کل باپوؤں کا نظام ہے, کہتے ہیں کہ جنات آیا, موکل آیا, موکل موکل آ کے یوں کہ گیا, نہیں یوں کہ گیا, عقل مر جاوے, ایسی باتیں وہ کرتے ہیں کہ موکل والی باتیں. یہ ہے من الجن الى الانس. اس کے بعد دوسری قسم دیکھو, من شیاطین الانس, انسانوں میں جو شیطان قسم کے ہیں. اب ان کی وہی بھی دو قسم کی, کہ انسان شیطان جن شیطان کو وہی کرے, انسان شیطان جن شیطان کو وہی کرے. اور دوسرا, انسان شیطان انسان شیطان کو وہی کرے. یہ دوسری صورت ہو گئی, انسان انسان کو یا انسان جنات کو, اس طریقے سے. اور نیچے اس کی مثال لکھی دیکھو, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. ہر نبی کے زمانے کے اندر ایسا رہا کہ نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے, انسانوں میں سے بھی جنات میں سے, اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے باتیں سکھلاتے تھے, چکنی چپڑی باتیں, غرور اور دھوکے کی باتیں سکھلایا کرتے. ہو گئی بات. اس نقشے کو آزادانہ طور پر ایک بار پھر دیکھو, پورے دھیان سے دیکھو, کوئی بات نہیں سمجھ میں آئے پوچھو. اس نقشے میں وہی کے تمام اقسام وہاں مثال ہے, دیکھ لو. شیاطینل جو لوگ انسانوں میں سے کاہن وہ جنات سے بات کرتے ہیں اور آج کے زمانے میں باپو لوگ جنات سے بات کرتے ہیں قدیم زمانے میں کاہن لوگ بات کرتے تھے نیچے ملا حضرات ذرا دیکھ لو پڑھو ایک آدمی کیا لکھا ہے وحی کی بہت ساری صورتیں ہیں ایک ابتدائی درجہ یہ ہے کہ فطرت میں کسی بات کا ودیت کرنا کل مولود یولد علی الفطرہ تمام بچوں کی فطرت کے اندر اللہ نے توحید کو ودیت کر دیا ہے اور آخری درجہ یہ ہے کہ دل میں کوئی خیر کی بات اللہ ڈال دے بہت سی مرتبہ کہتے ہیں میری صبح جی آپ نے یہ نیکی کا کام کیسے کر ڈالا بس اللہ کی طرف سے دل میں آیا اور کر ڈالا یہ ہے وحی کی ایک شکل آگے بڑھو قلبی کس کو کہیں گے جس میں اعضا اور جوارح کا کوئی تعلق نہ ہو اور وہی ظاہری میں حواس ظاہرہ کا بھی تعلق ہوتا ہے حواس ظاہرہ بھی پانچ ہے اس کا بھی تعلق ہوتا ہے البتہ وحی کی جمع ہونے کی جگہ قلب ہے قلب خزانۃ الوحی کیا ہے قلب یا وحی سٹاک ہوتی ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ وقرآنا ای جمعہ فی قلبی کا کہ جب وحی نازل ہو آپ پڑھیے مت اس وحی کو آپ کے دل کے اندر جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے تو وحی کی کوئی بھی قسم ہو لیکن وحی کا اسٹاک کہاں ہوتا ہے قلب کے اندر اس کو رات میں پھر اچھی طرح ذہن نشین کر لے یہ نقشہ تاکہ وحی کی تمام صورتیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے یہ بہت لب لباب نقشہ ہے وحی کے اقسام کا اس کو بہت اچھی طرح ذہن میں فٹ کر لو تو وحی کی تمام اقسام اچھی طرح ذہن نشین انشاءاللہ ہو جائے گی آج اس پر خوب دماغ لگاؤ اس کے بعد اب آگے دیکھو کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کس کو کہتے ہیں سمجھ لو اچھی طرح یہاں پر ہر ہر لفظ دیکھا ہم نے کیف بدء الوحی تو اب رسول اللہ کا لفظ بھی سمجھ لو اللہ تعالی کا مخصوص بندہ جن کو خبر دینے کے لیے احکام پہنچانے کے لیے عذاب اور جہنم سے ڈرانے کے لیے منتخب کیا جاوے اس کو رسول کہا جاتا ہے دیکھو رسول کی بہترین یہ تعریف ذہن کے اندر رکھ لو
اللہ تعالیٰ کا مخصوص بندہ جن کو خبر پہنچانے کے لیے، احکام پہنچانے کے لیے، عذاب اور جہنم سے ڈرانے کے لیے منتخب کیا جاوے، ان کو کہا جاتا ہے رسول اللہ۔ تو رسول کی اضافت اللہ کی طرف ہو گئی تو تخصیص ہو گئی، ورنہ مطلق رسول مطلق قاصد کو کہتے ہیں، قاصد کہ بھئی یہ آدمی میرا قاصد بن کے آیا، ایمبیسیڈر بن کر کے آیا، میرا پیغامبر بن کر کے آیا، یہ مطلق قاصد، اس کو بھی رسول کہا جاتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے بھی رسول منتخب کرتے ہیں، لوگوں میں سے بھی رسول منتخب کرتے ہیں، لیکن یہاں رسول کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی، اس لیے تخصیص ہو گئی، اور تخصیص کر کے یہ تعریف کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا وہ خاص اور منتخب بندہ جو خبر پہنچانے کے لیے، احکام پہنچانے کے لیے، اور جو ہے عذاب اور جہنم اور پکڑ وغیرہ سے ڈرانے کے لیے منتخب کیا جاوے، ان کو کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ رسول اللہ۔ تو ترجمۃ الباب کا پہلا جزو ہو گیا، کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ابتدا کس طرح ہوئی، کس دور میں ہوئی، کن کن مراحل سے گزر کر یہ وحی ہمارے پاس آئی۔ وحی اپنے تمام متعلقات کے ساتھ اس عالم کے اندر کس طرح پہنچی، یہ بہترین ترجمہ ہے۔ وحی اپنے تمام متعلقات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طریقے سے پہنچی، اس لیے کہ وحی کے متعلقات ہیں، مراحل ہیں۔ تو وحی اپنے تمام متعلقات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس طریقے سے پہنچی۔ اب جزء ثانی دیکھیے بھائی، بتایا تھا کہ ترجمۃ الباب کے دو جزو ہیں، پہلا جزو ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دوسرا جزو دیکھو، وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، یہ دوسرا جزو ہو گیا۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ دوسرا جزو دلیل ہے اول کی، کہ کیف کان بدء الوحی دعویٰ اور دلیل کیا ہو گئی، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی۔ اب ذرا اعراب دیکھو، لفظ قول کے اوپر ضمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وقول اللہ عز وجل، وقول اللہ عز وجل، دونوں طرح کا اعراب پڑھنے کی گنجائش ہے۔ اگر باب کے اوپر رفع پڑے، بابو کیف کان، باب کے اوپر رفع پڑے اور اضافت کے ساتھ پڑے، جیسا کہ بتلایا تھا کہ بغیر تنوین کے اگر رفع کے ساتھ پڑھیں گے تو اضافت کے ساتھ، تو لفظ باب کے اوپر رفع پڑے اور اضافت کے ساتھ پڑے تو قول کے نیچے کسرہ پڑا جائے گا۔ تو اب پوری عبارت کیسے ہوگی، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل۔ سمجھ میں آ گئی اعراب کی پہلی وجہ، کہ قول کے نیچے کسرہ پڑھیں گے. کب کسرہ پڑھیں گے؟ باب پر رفع پڑھو, تنوین مت پڑھو اور اضافت کے ساتھ پڑھو تو قول کے نیچے کیا پڑھیں گے؟ اب دوسری وجہ دیکھو, قول کے اوپر ضمہ پڑھنا جب بابن کے اوپر تنوین پڑھیں گے, بابن کے اوپر تنوین تو قول پر رفع پڑھیں گے. بابن کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل, تو باب پر جب تنوین پڑھیں گے تو لفظ قول پر کیا پڑھیں گے؟ رفع پڑھیں گے. قول پر رفع کب پڑھیں گے؟ بابن کے اوپر تنوین پڑھیں گے. پھر آگے کی بات سمجھو, کسرہ پڑھنے کی صورت میں ترجمت الباب کا جزء ثانی ہوگا. کسرہ پڑھنے کی صورت میں ترجمت الباب کا جز بن جائے گا, اور رفع پڑھنے کی صورت کے اندر دلیل بن جائے گی. یہ دو جو ہے اعراب کی بات ہو گئی. اس کے بعد دیکھیے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ترجمت الباب کو آیت کریمہ سے مسین فرمایا. ترجمت الباب میں آیت کریمہ لائے. آیت کو لانا بڑی سعادت مندی کی بات ہے, اور یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کمال کر دیتے ہیں کہ وہ ترجمت الباب ٹائٹل عنوان جب قائم کریں گے تو جہاں ممکن ہوگا وہاں آیت لائیں گے, اور آیت کے ذریعے ترجمت الباب بڑی سعادت کی بات, بڑی خوش نصیبی کی بات. اور کبھی کبھی حدیث شریف لائیں گے, وہ بھی بڑی اچھی بات. لیکن اعلیٰ ترین سعادت یہ ہے کہ ترجمت الباب میں آیت کریمہ لائی جائے, اور دوسرے نمبر کی سعادت اور حق بات یہ کہ حدیث شریف لائی جائے. تو یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا حسن انتخاب ہے. اب ذرا آیت کو دھیان سے سمجھ لو. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. پہلے اس کا شان نزول ذرا سا سمجھ لو. شان نزول سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. جو لوگ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے قائل نہیں تھے, حضور پر نازل ہونے والی وحی کو مانتے نہیں تھے, وہ الگ الگ قسم کے اعتراضات کرتے رہتے تھے. اب جس کو ماننا ہی نہیں تو وہ اشکال ہی کرے گا, اور کیا کرے گا؟ ماننے والا تھوڑا ہی اعتراض اور اشکال کرے گا. اب ان کو حضور کی نبوت ماننا ہی نہیں, قرآن کو وہی ماننا ہی نہیں, تو لوگ مختلف قسم کے اعتراض اور اشکال کرتے رہتے تھے. اس میں سے ایک اعتراض انہوں نے یہ کیا, ان بدماشوں نے, کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو پوری آسمانی کتاب ایک وقت میں دی گئی. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے چلا لگایا طور پہاڑ کے اوپر, اور اللہ تعالی نے ایک ساتھ تورات کتاب تختیوں میں الواح کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دی. پوری تورات ایک ساتھ بیک وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرما دی. موسیٰ علیہ السلام لے کر کے آ گئے, بنی اسرائیل کو بتا دیا پڑھو اور عمل کرو. تو جو یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننا نہیں چاہتے تھے, انہوں نے اشکال کھڑا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب بیک وقت پوری نازل ہوئی, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ٹکڑے ٹکڑے کیا کہ قرآن اترتا ہے، کبھی ایک آیت، کبھی دس آیت، کبھی ایک سورت، کبھی پندرہ آیت، یہ کیا ٹکڑے ٹکڑے میں قرآن نازل ہوتا ہے؟ تو ان کے اس اشکال کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے مختلف آیات نازل ہوئی، اس میں سے ایک آیت یہ بھی ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی. تو جو لوگ قرآن کو کتاب الہی نہیں مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے اور بھیجا اعتراضات کرتے تھے، ان اعتراضات کے دفیے کے لیے جو مختلف آیات نازل ہوئی، اس میں سے ایک آیت یہ بھی ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی. کیسے اشکال کا جواب ہوگا ذرا دھیان سے سمجھ لو کہ ان کے اعتراض کا جواب کیسے ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء پر وحی نازل فرمائی، اس لیے کہ اللہ تعالی کے انبیاء تو بہت ہے، مختلف انبیاء پر مختلف زمانوں میں اللہ نے وحی نازل فرمائی. تو تمام نبیوں کے اوپر وحی کے نزول کی کیفیت ایک جیسی نہیں رہی، بلکہ وحی کے نزول کا طریقہ بدلتا رہا. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نبی، اور نبیوں کے اوپر اللہ نے وحی نازل فرمائی، اور نبیوں کے اوپر وحی نازل کرنے کا طریقہ ایک ہی نہیں رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل کرنے کا طریقہ بدلتا رہا. یہ ہو گیا جواب کہ وحی نازل کرنے کا طریقہ بدلتا رہا. تو کسی نبی پر پوری کتاب ایک ساتھ اتاری، کسی نبی پر ٹکڑے ٹکڑے اتاری، تو گویا یہ کوئی اشکال کی چیز نہیں، کوئی اشکال کا طریقہ نہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مطبق کے اندر پورا کھنچا اتنا بھر دیا جاتا ہے کہ کھا کر چار بیسمین اٹھیں گے تو ابھی بچ جائے گا، اور بعض مرتبہ ایسا ہوگا کہ پہلے تھوڑا ڈالا، پھر لا کے تھوڑا ڈالیں گے، پھر لا کر کے تھوڑا ڈالیں گے، پھر لا کر کے تھوڑا ڈالیں گے. مقصد آپ کا پیٹ بھرنا ہے، چاہے ایک مرتبہ میں پورا کھنچا بھر کے دے دے، چاہے تھوڑا تھوڑا آپ کو دے. تو اللہ تعالیٰ کی وحی بھی انبیاء علیہ السلام پر مختلف انداز سے نازل ہوئی، کسی نبی کو بیک وقت اللہ نے دے دیا اور کسی نبی کو تھوڑا تھوڑا دیا، اس کے اندر جو ہے اشکال کرنے کی کیا چیز. یہ ہے آیت کریمہ کا شان نزول. اس کے بعد آیت کو سمجھو، انا جمع کا صیغہ آیا اگلا کہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں لیکن صیغہ کیسا آیا، انا جمع کا، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی. دیکھو قرآن مجید کے اندر باری تعالیٰ کے لیے بہت سے مقامات پر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، شاہی انداز خطاب کا استعمال کیا گیا، شاہی انداز خطاب. یہ بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، جب کبھی کوئی بڑا حکم جاری کرنا ہو تو جمع کے صیغے کے ساتھ ایک شاہی انداز میں خطاب کرتے ہیں، ہمارا یہ حکم ہے، آپ کو ماننا ہی ماننا ہے، اس طریقے سے یہ شاہی انداز ہوتا ہے. تو یہ جو جمع کا صیغہ آیا ہے، حالانکہ ذات باری تعالیٰ واحد ہے، یہ ہے شاہی انداز خطاب. اور یہ شاہی انداز خطاب جو ہوتا ہے نا، آگے والے مضمون کی عظمت کو بتلاتا ہے، کہ اس کے بعد جو مضمون آ رہا ہے بڑا عظمت والا مضمون ہے. جیسے کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ ارے بھائی ہمارے محترم صاحب تو بہت متواضع ہیں, بہت متواضع ہیں. کہتے ہیں بیٹا موبائل مت رکھو, بیٹا موبائل جو ہے جمع کرا دو, بیٹا مدرسے میں موبائل استعمال مت کرو, بہت تواضع سے شفقت سے فرمانا. لیکن کبھی کبھی ہمارا آرڈر ہے کوئی موبائل نہیں رکھے گا, رکھا تو پھر وہ گھر جائے گا مدرسے میں نہیں رہے گا. ارے آج کچھ بات الگ ہے, آج بابا جلال میں لگ رہے ہیں, آج تو آج واتاورن بہت گرم ہے. آج اس طریقے سے شاہی انداز خطاب جمع کے سیگے کے ساتھ, تو آگے آنے والے مضمون کی عظمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو یہاں انا اور اوحینا جمع کا صیغہ باری تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا, آگے آنے والے مضمون کی عظمت کو بتلاتا ہے. چونکہ آگے مضمون آ رہا ہے نبیوں پر وحی کا, اور وہ مضمون بڑا اہم ہے, بڑا عظیم ہے کہ ہم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کی نعمت عطا فرمائی. اسی لیے شاہی انداز خطاب میں اللہ نے فرمایا انا اوحینا الیک, الہ حرف جر اور کاف ضمیر کا خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. کاف ضمیر کے مراد کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہاں پر مراد ہے کہ نبی جی ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی. اس کے بعد کاف تشبیہ کے لیے آیا ہے, کما کاف تشبیہ کے واسطے, کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی, جیسا کہ ہم نے وحی بھیجی تھی حضرت نوح علیہ الصلات والسلام کی طرف اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے دوسرے انبیاء کرام کی طرف. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی جیسا کہ ہم نے وحی بھیجی تھی حضرت نوح علیہ الصلات والسلام کی طرف اور جو نبی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آئے ان کی طرف ہم نے وحی بھیجی تھی. یہ ہو گیا آیت کا مفہوم. اب یہاں چند چیزیں حل کرنے کی ہیں. پہلا اہم مسئلہ یہ حل کرنا ہے کہ یہ تشبیہ کا مطلب کیا ہے. کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی, یہ تشبیہ دے کر کیا تشبیہ بتلانا ہے, کائی میں تشبیہ دینا ہے. تو اس سلسلے میں چند باتیں مفسرین کی ذہن نشین کر لو کہ یہ تشبیہ کس چیز کے بارے میں ہے. نمبر ایک, طرز وحی میں تشبیہ ہے. کس میں تشبیہ ہے؟ طرز وحی میں تشبیہ ہے, یعنی جس طرز اور طریقے سے پچھلے انبیاء کرام پر ہم نے وحی بھیجی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اوپر بھی اسی طرز اور طریقے سے وحی بھیجی. اور مکہ کے لوگ جو ہیں نا, عرب کے لوگ حضور کے لیے کیا کہتے, کوئی نئی بات لائے نہیں, جو توحید کی بات حضور سناتے تو کیا کہتے تھے کہ نئی بات لائے. تو حضور نے کیا فرمایا, ما کنت بدعا من الرسل, میں کوئی نیا رسول تھوڑا ہی ہوں, مجھ سے پہلے ہزاروں رسول دنیا میں آ چکے ہیں. ما کنت بدعا من الرسل, تو یہ جو پہلی تشبیہ ہے یہ تشبیہ کس میں دی جا رہی ہے؟ طرز وحی, طریقے وحی میں, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس طرز اور طریقے سے وحی آ رہی ہے یہ کوئی نیا طرز نیا طریقہ نہیں ہے, یہ تو آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک چلا آیا ہوا ایک پرانا طریقہ ہے. پہلا مطلب سمجھ میں آ گیا تشبیہ کا, کیا مطلب ہوا پہلا؟ طرز اور طریقے وحی کے اندر, تاکہ کسی کی کھوپڑی میں یہ نہ آوے کہ یہ کوئی نئے انوکھے نبی ہے, اور سب کو پتا چل جائے کہ یہ نبی تو ایسے ہی ہے جیسے پہلے زمانے میں نبی آتے. دوسرا مطلب سمجھو تشبیہ کا, وحی الہام کی نفی کر کے وہی یہ تشریعی کو ثابت کرنا ہے، وہی یہ الہام کی نفی کر کے وہی یہ تشریعی کو ثابت کرنا ہے، اس لیے کہ پچھلے انبیاء پر جو وہی آئی تھی وہ وہی یہ تشریعی آئی تھی، اور وہی یہ تشریعی تو دلیل نبوت ہوتی ہے، تو بتلانا یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہی آ رہی نا یہ کوئی الہام نہیں ہے، یہ تشریعی وہی ہے، جیسے حضرت نوح پر تشریعی وہی آئی، جیسے نوح علیہ السلام کے بعد والے نبیوں پر تشریعی وہی آئی، اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تشریعی وہی آئی، یہ کوئی الہامی وہی نہیں. سمجھ میں آیا دوسرا مطلب تشبیہ کا؟ کیا ہوا دوسرا مطلب بولو زبان سے؟ وہی الہام کی نفی کرنا ہے اور وہی تشریعی کو ثابت کرنا ہے، یہ ہے تشبیہ کا دوسرا مطلب. تیسرا مطلب سمجھو. اللہ اکبر اللہ اکبر. دو بات ہو گئی، تیسری بات سمجھو کہ تشبیہ کس طریقے سے ہے، نفس وحی کے اندر تشبیہ دینا ہے کہ تمام نبیوں کے پاس وحی آئی، آپ بھی اللہ کے نبی ہے اس لیے آپ کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے، نفس نزول وحی کے اندر تشبیہ دینا ہے کہ تمام نبیوں کی نبوت کا اثبات وحی کے ذریعے ہوتا تھا اور آپ بھی اللہ کے نبی ہے اس لیے آپ کے اوپر بھی اللہ تعالی کی طرف سے وحی کا نزول ہو رہا ہے. تو تیسری تشبیہ کا مطلب کیا ہو گیا بولو؟ نفس وحی کے سلسلے میں. چوتھی بات سمجھ، صفات کے اندر تشبیہ دینا ہے کہ جن اوصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء پر وحی نازل فرمائی، اسی طرح اوصاف کے ساتھ آپ پر بھی اللہ وحی نازل فرما رہے ہیں. صفات اس میں تشبیہ ہے صفات کہ جن صفات کے ساتھ وحی کا نزول پچھلے انبیاء پر ہوا انہی صفات کے ساتھ وحی کا نزول آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ہوا. چھٹی بات سمجھو، تشبیہ ہے اثبات نبوت کے اندر، تشبیہ ہے اثبات نبوت کے اندر. کیسے اثبات نبوت میں تشبیہ ہوگی وہ ذرا دھیان سے سمجھو. پچھلے نبیوں پر وحی آئی، وحی آنے سے وہ بشر نبی بن گئے، پہلے وہ بشر تھے، وحی آئی نبی بن گئے، ان کی نبوت ثابت ہو گئی. تو پچھلے زمانے کے اندر جو بشر تھے ان پر اللہ کی طرف سے وحی آئی، ان کی نبوت ثابت ہو گئی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے، وحی آئی، آپ کی نبوت ثابت ہو گئی. تو یہ تشبیہ دی جا رہی اکائی میں اس بات نبوت کے اندر کہ جس طرح پچھلے زمانے میں انبیاء بشر تھے، وحی کا نزول ہوا، نبوت ثابت، اس طریقے سے آپ بھی ایک بشر، انما انا بشر مثلکم. لیکن اس بشر کی نبوت کیسے ثابت ہوئی؟ وحی کے آنے سے. انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد. تو اس بات نبوت کے اندر تشبیہ دی جا رہی ہے. اور ایک اور بات سمجھ لو، ساتویں آٹھویں بات، چھٹی بات سمجھ لو، مبدا کا اتحاد میں تشبیہ ہے. اتحاد مبدا میں تشبیہ ہے، اتحاد مبدا یعنی وہی کہاں سے آ رہی ہے، کہاں سے شروع ہو کے آ رہی ہے؟ تو کہا اللہ تعالی کے یہاں سے. اتحاد مبدا کہ پچھلے انبیاء کی وحی بھی اللہ کے یہاں سے آتی تھی، اسی طرح آخری نبی کی وحی بھی اللہ کے یہاں سے آئی. اس کو کیا کہیں گے؟ اتحاد مبدا کہ پچھلے انبیاء کرام پر وحی آئی اللہ کے یہاں سے، اسی طرح آخری نبی کے اوپر بھی وحی کہاں سے آئی؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے. یہ تشبیہ کے لیے چند باتیں ذہن میں رکھ لیا. بولو پھر سے، پہلا نمبر کیا؟ طرز اور طریقے وحی میں. نمبر دو کیا؟ الہامی کی نفی اور تشریح کا اثبات. تیسرا مطلب نفس وحی کے اندر. چوتھا مطلب صفات میں. پانچواں مطلب اثبات نبوت میں. چھٹا مطلب اتحاد مبدا کے اعتبار سے. یہ ہو گیا تشبیہ کا مطلب. اس کے بعد ایک بہت بڑا بھاری بھرکم اشکال کھڑا ہوتا ہے آیت کریمہ کے اندر. کیا اشکال پیدا ہوتا ہے؟ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی. کہ تشبیہ دینے کا موقع آیا تو نوح علیہ السلام کا نام آیا، اور نوح علیہ السلام کے بعد والے نبیوں کا نام آیا. تو نوح علیہ السلام سے پہلے کیا دنیا میں کوئی نبی نہیں تھا؟ اور ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہوا آیت میں؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے اس کا کہ تشبیہ دینے کا موقع آیا تو کس کا نام ہے آیت میں؟ حضرت نوح علیہ السلام کا. کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی. تو وہ نبی کہاں گئے جو نوح علیہ السلام سے پہلے؟ نوح علیہ السلام سے پہلے کم سے کم آدم علیہ السلام تو پکے نبی ہیں، اور بہت سارے اقوال کے اعتبار سے حضرت ادریس ہے، حضرت شیش ہے، ان کا زمانہ بھی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہے. وہ نبی کہاں جائیں گے بیچارے؟ ان نبیوں کا نام کیوں اڑا دیا گیا قرآن میں, اور سیدِ نوح علیہ السلام کا نام لیا گیا اور ون نبیین من بعدی فرما دیا گیا, تو نوح علیہ السلام سے پہلے والے نبی کہاں چلے گئے؟ اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے, اس کے جواب کل سمجھیں گے انشاءاللہ.